الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. متعلق أحاديث کا ذکر تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشہد کا، اور تشہد میں جو اذکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے ان کا ذکر ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تشہد احدکم فلیستعذ باللہ من اربع. جب تم میں سے کوئی تشہد میں بیٹھے یا تشہد کرے تو اللہ تعالیٰ سے چار چیزوں سے پناہ مانگے. یقول اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہ تعالیٰ میں جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں تیری. ومن عذاب القبر، اور قبر کے عذاب سے. ومن فتنة المحیا والممات، اور زندگی اور موت کے فتنوں سے، کیونکہ زندگی میں آدمی بہت سے فتنوں میں مبتلا رہتا ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ، اسی طرح مرنے کے بعد بھی آدمی کے بہت اس کے پیچھے فتنے ہوتے ہیں. ومن شر فتنة المسیح الدجال، اور مسیح دجال کے فتنے سے. مسیح دجال کو مسیح کہا گیا، اس وجہ سے کہا گیا کہ وہ تھوڑے دنوں میں، جیسا کہ مسلم شریف کی روایت کا ذکر میں نے کیا تھا کہ اس میں ہے کہ 40 دن کے اندر دنیا کی تمام قریوں اور تمام بستیوں میں گزر جائے گا. میں خود کہا کہ کیا ایسے ایک دن آئے گا کہ مجھے، جیسا کہ مسلم شریف کی روایت میں ہے، کہ مجھے نکلنے کی اجازت ملے گی اور میں 40 دن کے اندر دنیا کی تمام بستیوں میں گزروں گا. اور اس کے علاوہ دوسری احادیث میں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کو طاقت دیں گے ایسی کہ لوگوں کو گمراہی کا سبب بن سکتا ہے. ایک مردہ آدمی کو کہے گا زندہ ہو جاؤ تو زندہ ہو جائے گا. اسی طرح بارش برسنے کے لیے حکم دے گا تو بارش ہو جائے گی. اس کا فتنہ بہت بڑا ہے، اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے فتنے سے پناہ مانگتے تھے. مسیح اس کو اس وجہ سے کہا گیا کہ وہ سیاحت کرے گا، یعنی بہت تیزی سے، بہت ہی تھوڑی مدت میں پوری دنیا میں ہو گزرے گا. اور یا اس معنی میں بھی مسیح کہا گیا ہے کہ اس کی ایک آنکھ پوچھی ہوئی ہے، یعنی ایک آنکھ اس کی نہیں ہوگی، کانا، جس کو کانا دجال کہتے ہیں. اور اس کے دوسری صحیح روایت میں ہے کہ اس کے ماتھے پر کاف سے رے لکھا ہوگا، یعنی کافر یا کفر. ایک روایت میں مسلم کی کہ جب تشہد سے فارغ ہو لے آدمی تشہد آخر سے تو یہ دعا پڑھے. عن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہ قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیجئے کہ میں اپنی نماز میں اسے پڑھا کروں. علمنی دعا ادعو بھی کی صلاتی، نماز میں پڑھا کروں. یہ بھی چیز یاد رکھنے کی، کیونکہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ دعائیں نماز میں نہیں پڑھی جاتی ہیں اور ہاتھ اٹھا کر کے ہی دعائیں ہوتی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد اور ہدایت فرمائی ہے وہ یہ کہ سجدوں میں زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرو. تو معذور دعائیں یاد کر کے آدمی فرض سجدہ ہو یا نفلی سجدہ ہو، اس میں دعائیں کر سکتا ہے یا کرنے کا مقام ہے. اور پیارے رسول نے جو فرمایا کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو الساجد، بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس کی دعائیں زیادہ سے زیادہ قبول ہوتی ہیں. دوسری جگہ جو خاص طور پہ نماز کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی دعا جس میں فرماتے تھے، وہ تشہد پڑھ لینے کے بعد سلام کرنے سے پہلے. یہ سنت اصل میں بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ بعض فقہ کی کتابوں میں ہم نے جو پڑھی ہے تشہد کی جو حالت پڑھی اس میں ان دعاؤں کا اس جگہ میں سلام پھیرنے سے پہلے ذکر نہیں آتا ہے. اس وجہ سے وراثتاً لوگ یہی مسئلہ لیتے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیونکہ ان کو علم تھا کہ نماز میں دعائیں پڑھی جاتی ہیں اس وجہ سے پیارے رسول سے یہ طلب فرمایا. کہتے ہیں کہ علمنی دعا اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیجئے ادعو بہ فی صلاتی جسے میں اپنی نماز میں پڑھا کروں اور اس کی جگہ یہی ہوگی یا تو سجدے میں اس کو پڑھیں آپ یا یہ کہ تشہد کے بعد تشہد یعنی التحیات اور پیارے رسول پر صلات کے بعد آپ پڑھیں. پیارے رسول نے حضرت ابو بکر کو کہا کہ کہو اس یہ دعا پڑھو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا اے میرے رب میں نے اپنے اوپر بہت کچھ ظلم کیا ہے. ولا یغفر الذنوب الا ظلم کس طرح کیا گناہوں کو کا ارتکاب کر کے. ولا یغفر الذنوب الا اور گناہوں کو تیرے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا. فاغفر لی مغفرت من عندک اپنی خاص مغفرت ہمارے اوپر فرما. ورحمنی اور میرے اوپر رحم فرما انک انت الغفور الرحیم اے میرے رب بے شک تو بخشنے والا اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے. کتنی پیاری دعا ہے. حقیقت میں آدمی گناہوں کا پتلا اس وجہ سے آدمی کو چاہیے کہ اپنے گناہوں سے استغفار زیادہ سے زیادہ کیا کرے. پیارے رسول نے عام حالات میں کہا ہے استغفر ربکم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو. فإنی استغفر اللہ فی کل یوم مئة مرة میں 100 مرتبہ روزانہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں. یہاں 100 مرتبہ کا معنی جو کیا ہے علماء نے یہ نہیں کہ 100 ہی مرتبہ نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم نہیں بہت بار کیونکہ 100 کا لفظ 70 کا لفظ 1000 کا لفظ اکثر معنی کے لیے بولا جاتا ہے. کوئی ضروری نہیں کہ 1000 ہی ہو ایک کم دو کم اور 4 زیادہ نہ ہو. نہیں اکثر میں یعنی اکثر اوقات میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں اور استغفار طلب مغفرت توبہ اللہ رب العزت کو بہت کچھ پسند ہے. بندہ بھٹکا ہو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اللہ سے توبہ استغفار کریں اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسندیدہ چیز یہ ہے. اور یہ بھی نہیں کہ ایک گناہ کر کے اگر اس توبہ کیا پھر اس کے بعد اگر اس نے اسی گناہ کا ارتکاب پھر کر لیا تو مایوس نہیں ہونا چاہیے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم اے پیارے رسول لوگوں کو سکھا دیجئے بتا دیجئے کہ اے میرے بندو یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ کے رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا کہ اس قدر بھی گناہ ہو آدمی اگر شرط توبہ کے ساتھ توبہ کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے توبہ کو معاف کر دے. توبہ کی شرط یہ ہے کہ آدمی نادم ہو اس گناہ کے کر لینے پر پشیمان ہو شرمندہ ہو اللہ کے سامنے اس کو شرم آئے کہ میں نے یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے پھر اس کے بعد عزم کر لے کہ ہم آئندہ انشاءاللہ اس کو ہرگز نہ کریں گے اور جو گناہ جس گناہ میں ملوث ہے اس کو چھوڑ دے. یہ 3 شرطیں ہیں توبہ کی. ان عزم کے بعد اور چھوڑ دینے کے بعد بھی اگر وہ اسی گناہ میں پھر سے پڑ گیا تو پھر بھی توبہ صدبار اگر توبہ شکنی بازا جیسے کہ کسی نے اسی حدیث کا ترجمہ کیا ہے کہ 100 بار اگر تم نے توبہ توڑ دی پھر بھی اللہ کے دربار میں واپس آؤ اللہ تعالیٰ بہت ہی مشہور رہے گا. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب سے قریبی یار غار جن کو کہا جاتا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کہ پیارے رسول سے سب سے پیارے رسول کے بعد سب سے اونچا درجہ امت میں ہونے کا ہے. حضرت صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم کہا کرتے تھے کہ پیارے رسول کے بعد بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ پیارے رسول کے بعد سب سے افضل کون ہے ابو بکر پھر عمر رضی اللہ عنہ پھر عثمان پھر علی. اکثر یہاں کہہ کے عثمان تک کہہ کر کے رک جاتے تھے بعض روایتوں میں آیا ہے پھر علی رضی اللہ عنہ. یہ درجات ہیں سب کے. گناہوں سے الحمدللہ بہت کچھ پاک رہے ہوں گے جب پیارے رسول کی طرح پیارے رسول کے درجے کے بعد ان کا درجہ تو ظاہر بات ہے گناہوں سے بہت کچھ پاک رہے ہوں گے لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو استغفار کی تلقین فرمائی کہ زیادہ سے زیادہ استغفار اور یہ ان الفاظ میں کیا کرو استغفار توبہ بہت سے گناہ آدمی ایسا کر لیتا ہے جس کو اس کی خبر نہیں ہوتی ہے. گناہ یہ سوچتا ہے کہ یہ گناہ نہیں, حالانکہ وہ گناہ ہوتا ہے. اس وجہ سے پیارے رسول کی ایک دعا یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ میں جانتا ہوں اس کو معاف کر دے, جو نہیں جانتا ہوں اس کو بھی معاف کر دے. اللہ مغفر لی ما قدمت و ما اخرت, اے میرے رب جو گناہ میں نے پہلے کیے ہیں ان کو معاف کر دے, اور جو آئندہ کروں گا بشر ہوں کر سکتا ہوں اس کو بھی اللہ تعالیٰ تو معاف کر دے, اور جو میں وما انت عالم بھی منی, ان گناہوں کے بارے میں تجھے مجھ سے زیادہ علم ہے, تو ہی جانتا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے, اس کو بھی معاف کر دے. انواع ابن حجر رضی اللہ عنہ, حضرت وائل بن حجر کی روایت ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے نماز پڑھی, فکان یسلم علی یمینہ, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داہنے طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, وعن شمالہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, رواہ ابو داؤد الحدیث شریف. پیارے رسول کے سلام پھیرنے کا کیا طریقہ تھا؟ پیارے رسول, حضرت وائل بن حجر یہ بھی یاد رکھیں کہ اس کے علاوہ بھی الفاظ پیارے رسول سے منقول ہیں. کسی پیارے رسول نے ہزاروں نمازیں پڑھی, کسی صحابی نے اس طرح کے سلام کا سلام پھیرتے ہوئے آپ کو سنا, اسی طرح انہوں نے بیان کیا. بعض روایت میں آیا کہ ایک سامنے آپ نے صرف سلام پھیرا, تو اس وائل بن حجر کی روایت میں ہے کہ آپ دائنے طرف کہتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پورا السلام مشروع جو ہے وہ آپ پورا دائنے طرف سلام پھیرتے تھے پڑھ کر کے, وان شمالی اور اپنے بائیں طرف آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ صرف کر دیتے ہیں. اب اگر کوئی وبرکاتہ بڑھا لے رہا ہے وہ بھی جائز ہے. بعض روایات میں آیا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر وغیرہ کیا کرتے تھے, لیکن اکثر جو روایتیں آئی ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دائیں طرف اور بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ ہے. اسی طرح ایک روایت میں آیا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف سامنے سلام پھیرا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ ما لا الہ الا انت خلیلا, یعنی سیدھے بیٹھا ہے آدمی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بس کافی ہے, اتنے میں سلام پھر گیا, دوسرے سلام پھیرنے کا دوسرے سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر نہ پھیرنا چاہیے, یعنی گویا نماز سے نکل گیا. اس سے یہ معلوم ہوا, بہت سے مسائل علماء نے جو کشید کیے ہیں کہ اس حدیث شریف سے, اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص صرف ایک طرف سلام پھیر لے رہا ہے, سلام پھیر لینے کے بعد اگر ریا خارج ہو گئی, ایک سلام پھیر لیا اس نے اس کی ریا خارج ہو گئی, تو کیا پھر جا کر کے نیا وضو کر کے پھر آ کر کے نماز کو اس کو لوٹانا یا نہیں لوٹانا؟ جب پیارے رسول کی یہ سنت ثابت ہے کہ آپ نے کبھی کبھی صرف ایک طرف سلام پھیرا ہے, گویا ایک سلام پھیر کر کے آدمی نماز سے خارج ہو جاتا ہے, دوسری طرف سلام پھیرنا سنت سے واجب نہیں ہے, اور اگر دوسرا سلام پھیرنے سے پہلے اس کا وضو ٹوٹا تو گویا اس کی نماز مکمل ہوگی, لیکن اگر پہلا سلام پھیرنے سے پہلے وضو ٹوٹا تو یقیناً اس کو نئے سرے سے وضو کر کے پھر آ کر کے نئے سرے سے پہلی دوسری تیسری چوتھی رکعت مکمل کر کے سلام پھیرنی ہے پھیرنا ہے, کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تکبیر و تحریم, نماز میں تکبیر تحریمہ کہہ کر کے نماز کو شروع کرنا سلاد کو, وہ تحریک و تحلیل و تسلیم, نماز سے نکلنے کا طریقہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر کے, یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر کے, جو بھی سنت کا طریقہ ثابت ہے, سلام پھیرے بغیر السلام علیکم کہے بغیر اس کی وہ نماز سے نہیں نکل سکتا. یہیں سے بعض کتابوں میں جو یہ چیزیں ہم پڑھتے ہیں کہتے ہیں کہ سلام پھیرنا ضروری نہیں ہے, السلام علیکم کہہ کر کے سلام سے نکلنا ضروری نہیں ہے, اس میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں فتح کی اصطلاح کہتے ہیں خروج بے سنہی واجب ہے, خروج بے سنہی یعنی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے آدمی, تحیات پڑھ رہا ہے, سلاد پڑھ رہا ہے, اچانک اٹھا کر کے کچھ کھانے لگا, تو کھانا یہ نماز کے منافی ہے, کھانے سے نماز باطل ہو جاتی ہے, کھانا شروع کر دیا تحیات پڑھ لینے کے بعد, سلاد پڑھ لینے کے بعد, تشہد پڑھ لینے کے بعد کھانا شروع کر دیا, سلاد نہیں پھیرا, اس کی نماز مکمل ہے. یہاں تک کی مثال دیا ہے قدوری وغیرہ میں, کہتے ہیں اگر اس نے گوز مار دی, ریا خارج کر دی, جان بوجھ کر کے سلام نہیں پھیرا تو نماز مکمل ہے. یہ چیز حقیقت میں یہ چیز غلط ہے. پیار رسول کی کسی نماز میں یا صحابہ کی کسی نماز میں کوئی شخص اس طرح کی بات نہیں پائے گا. اور جب یہ حدیث ثابت ہے کہ نماز میں تکبیر تحریمہ کر کے ہی آپ کو داخل ہونا ہے, تو یوں ہی کھڑے ہو جانا بغیر اللہ اکبر کہے یہ بھی صحیح نہیں ہے. نہ اس کا ترجمہ آپ کریں, نہ اس کو اور کسی الفاظ میں آپ ادا کریں, بلکہ اللہ اکبر کتنا آسان لفظ ہے. آدمی کس قدر بھی نو مسلم ہو, اللہ اکبر اور السلام علیکم یاد رکھ سکتا ہے. اس وجہ سے اس کو سیکھنا ہے. اس کے بعد سلام پھیرنے کے سلام پھیرے بغیر نماز کی مکمل نہیں ہو, کیونکہ پیرنٹس نے فرمایا ہے تحلیل ہوا التسلیم, اور کسی چیز کا نام نہیں لیا ہے کہ خروج بھی تو نہیں کر لے, خود سے نکل جائے, گوز مار دے, یا کھانا کھانا شروع کر دے, یا پڑوسی سے بات کرنے لگے جو بغل میں بیٹھا ہوا ہے آدمی. یہ بھی مثال دیتے ہیں, پڑوسی سے اچانک بات کرنے لگا, التحیات پڑھ کے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, مصافحہ کرنے لگا دائیں طرف, کہیے جناب کیا حال ہے, کیسے ہیں بچے, کیسے ہیں. نماز مکمل ہے. یہ چیز سنت کے خلاف ہے. یہ مسئلہ جو ہے سنت کے خلاف ہے, اس کو ہم نے خود کتابوں پڑھا, یہ چیز غلط ہے. غلط مسائل جو اگرچہ وہ کسی بڑے سے بڑے امام کی طرح منسوب ہو, حقیقت میں جب امام الائمہ پیارے رسول کے قول کے خلاف پڑے تو اس کا لینا صحیح نہیں ہے. وعن المغیرۃ بن شعبۃ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول, حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں کہ پیارے رسول نماز کے آخر میں کہا کرتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں, اس کا کوئی شریک نہیں, تمام بادشاہت اسی کی ہے اور ہر تعریف ہے اسی کے لیے, تمام تعریف اسی ہے. کسی آدمی کی تعریف تو جس نے اس آدمی کو بنایا ہے, اس کرسی کی تعریف نہیں ہے. کرسی کی تعریف کریں گے بڑی اچھی ہے, اس کا رمانہ بڑا اچھا بنایا ہوا ہے, اس کی تکی بڑی اچھی بنائی ہے, نہیں. تعریف ہوئی کس کی؟ بنانے والے کی. لہ الحمد, جتنی ہی کچھ تعریف ہے. الف لام یہاں دنیا میں اگر استغراق کے معنی میں الف لام ہوتا ہے کہ جتنی سب جو اجزاء اس کے حمد کے, تو یہاں اللہ کے لیے حمد کے معنی میں تمام اجزاء ثابت ہیں. یعنی کوئی بھی تعریف کسی کے اندر ہے, ایک پتے کے اندر, ایک پھول کے اندر, ایک درخت کے اندر, شجر اور حجر کے اندر کوئی تعریف ہے اور خوبی ہے, تو اس خوبی کا اصل مرجع اور مصدر اللہ ہے, کیونکہ اسی نے بنایا ہے. الہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت, جس کو اللہ تعالیٰ دینا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے. جو چیز اللہ دینا چاہے اس چیز کو دینے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے. ولا موقی علما منات, اور جس کو تو روک دے اس کو کوئی دینے والا نہیں ہے. ولا ينفع الجد من الجد, بڑے سے بڑا درجے والا کوئی ہو, اللہ کے ہاں اس کا درجہ کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے. ولا ينفع الجد من الجد, کسی کی بڑائی, کسی کی عظمت, کسی کا درجہ اللہ کے یہاں نفع نہیں پہنچا سکتا ہے. جب پیارے رسول نے اپنے بارے میں کہہ دیا یا فاطمہ بنت رسول اللہ, اے فاطمہ پیارے رسول کی بیٹی, اے عملی عمل کرو, فإنی لا أغنی عنک من اللہ شیئا, اللہ سے اپٹ کر کے, اللہ سے بڑھ کر کے میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہوں. یا صفیہ امت رسول اللہ, پیارے رسول کی پھوپھی, پیاری پھوپھی صفیہ, عمل کرو, اللہ سے بڑھ کر کے میں تمہارے لیے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہوں. جب تک عمل نہیں ہوگا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی سفارش نہیں کر سکتے. وعن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ, سعد بن ابی وقاص صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے نماز کے آخر میں ان الفاظ میں, اللہم انی اعوذ بک من البخل, اے میرے رب میں بخل سے, بخارت سے تیری پناہ مانگتا ہوں. بخل, بخالت کہتے ہیں کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہو, مال دیا ہو, لیکن کھانے پینے میں خود یا بچوں کو کھلانے پلانے میں بخیلی کرے, کمی کرے, ان کا حق پورے طور پر نہ دے. ایک بخیلی تو یہ ہوئی. دوسری بخیلی, اللہ کا حق جو ہے زکوٰۃ واجب, وہ نہ ادا کرے. دونوں معنی اس میں ہیں, کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے, ایک عورت آئی, انہوں نے اپنے شوہر کی شکایت کی کہ ہمارے شوہر کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کچھ دے رکھا ہے لیکن وہ مجھے اور میرے باپ کا میرے بچوں کا نفقہ پورے طور پر نہیں دیتے ہیں. پیارے رسول نے فرمایا ہوا ایو داعن ادوا من البخل, بخل سے بڑھ کر کے کون بڑا مرض ہو سکتا ہے. وہ ایو داعن ادوا من البخل, کیونکہ اصل میں یہ مرض بہت بڑا ہے, اس کو محسوس کریں نہ کریں, کیونکہ حق ہے گھر کے بڑے پر, اللہ تعالیٰ اس کو طاقت دی ہے تو بچوں پر بخیلی نہ کرے. ضرورت کی چیزیں جو ان کی ہیں, کھانے پینے کی چیزیں ہیں, ان کو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نشاندہی فرمائی ہے لیون حاصل ملتا ہی, ہر ایک کو چاہیے اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے. اللہ تعالیٰ نے زیادہ دیا ہے تو زیادہ خرچ کیجیے. بچوں کے اوپر بھی اللہ کی راہ میں بھی, اگر کوئی غریب ہے تو یقین اللہ تعالیٰ اسے نہیں پوچھے گا, لیکن اگر ہوتے ہوئے دوسروں کا حق مارتا ہے تو وہ ظالم ہے, اور ظلم قیامت کے دن ظلمات تاریکیوں کا سبب بنے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینوں آپ کے گھر میں آگ نہیں جلتی, مجبوری تھی. اس وقت آدمی نہیں پوچھا جائے گا اللہ کے یہاں کہ کیوں نہیں تم نے کر دیا, لیکن ہزاروں بھرا ہو اس کے باوجود آدمی خود بخیلی کرے اور اپنے اوپر اور بچوں کے اوپر یا اللہ کی راہ میں خرچ نہ کریں تو یقیناً یہ بہت بڑی بیماری. اس وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے پناہ مانگتے تھے. واعوذ بک من الجبن, اے میرے رب میں تجھ سے بزدلی سے پناہ مانگتا ہوں, کمزور دلی سے, خوف سے, بغیر سبب کے. کوئی بھی ایسی چیز ہے, بہت سے لوگ ایسا ہوتے ہیں کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو لوگ ہم سے ناراض ہوں, یہ بھی ایک بزدلی کی چیز ہے. حق گوئی بھی بزدلی میں, حق گوئی بھی شجاعت اور اس دلیری میں شامل ہے, اور حق کا نہ کہنا یہ بزدلی ہے. ڈرتے ہیں, یہاں تک کہ کہتے ہیں اگر ہم آج ان کو ہم نے غلط کہا تو کل ہمارا کوئی نقصان کر سکتے ہیں, ہمارے ساتھ برا کام کر سکتے ہیں, ایسا کرتے ہیں لوگ, ڈر کے ہمارے صحیح بات بھی نہیں کہتے ہیں. حالانکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان الجاہل, کوئی بڑی طاقت والا ہو, ظالم ہو, اس کے سامنے حق بات کہنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے, بڑا جہاد ہے. اس وجہ سے بزدلی کو یا یہ کہ چھوٹی چیز دیکھ کر کے آدمی ڈر جائے, یہ بھی ایک چیز ہے. پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ جو شخص یہ بامنی جس کو کہتے ہیں وزر, اس کو اگر کوئی شخص قتل کرے گا تو اس کو 10 نیکیاں ملیں گی. بہت سے لوگ ڈر کے مارے اس سے بہت دور بھاگتے ہیں, کہتے ہیں بہت ہی زہریلی ہوتی, یہ بھی غلط ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے غلیل جس کو کہتے ہیں, جس کو نبیلا کہتے ہیں, وہ بنا کر کے انہوں نے تیار رکھا تھا, اور یہ کیا نام ہے بامنیوں کو مارا کرتی تھی. تو کہنے کا مطلب ہے کہ بزدلی کے بہت سی صورتیں ہیں, اللہ تعالیٰ بزدلی سے پناہ دے. اسی طرح دشمن گھیر رہا ہے مسلمانوں کو, اس وقت آدمی بیٹھ رہے گھر میں, یہ بھی ایک بہت بڑی بزدلی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض حالات میں اس قسم کے افعال کو کبیرہ گناہ شمار کیا ہے. پیارے رسول نے ایک حدیث میں فرمایا کہ تم کو بڑے گناہ میں بتا دوں, صحابہ نے کہا ضرور بتائیے. اس میں آپ نے جہاں شرک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک کرنا, اسی طرح والدین کی نافرمانی کرنا, اسی طرح التولی یوم الزحف, جنگ کے درمیان دشمن سے جنگ کے درمیان پیٹ پھیر کر کے بھاگنا بھی, اس کو بہت بڑا گناہ شمار کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بکیلی, یہ جبن ہے, بزدلی کی نشانی ہے. آخر ایک مسلمان کو ایمان ہے, یقین ہے اس بات پر کہ ہماری موت اسی وقت آئے گی جس وقت اللہ تعالی لکھ رکھا ہے. وہ اللہ کے کلام میں پڑھتا ہے, اگر اللہ کے کلام پر یقین نہیں اس کو تو یہ بھی بزدلی کی ایک بہت بڑی دلیل ہے. اللہ کے کلام میں اس کو معلوم ہے, پڑھتا ہے اور اس کے معنی کو سمجھتا ہے کہ جب کسی کی کا اجل آ گیا, کسی کی موت آ گئی, لا یستقدمون ساعۃ ولا یستاخرون, ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا, اس کو آنا ہے اس وقت. اس کی مثالیں بہت کچھ ہیں, آدمی جہاز سے گر کر کے ہزاروں فٹ اوپر سے گر کر کے بھی زندہ رہتا ہے, اور سمندر کے اندر سے کئی گھنٹوں کے بعد جہازوں سے لوگوں کو نکالتے ہیں, زندہ نکالتے ہیں. بلڈنگیں گر گئیں, اور دو چار دن گزر گئے اللہ کی قدرت سے اس میں جن کو مرنا ہے جن کی موت اللہ لکھی جن کی موت نہیں لکھی ہے وہ زندہ نکلتے ہیں. اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے. واجب چیز کو ادا کرنے کے لیے آدمی ڈر کر کے بیٹھ جائے یہ سوچے کہ ہماری جان کا خطرہ ہے ہمارے دین کا خطرہ ہے ہمارے آل و عیال کا خطرہ نہیں, ہمیں حق ادا کرنا ہے, حق بات کہنی ہے. اس راستے میں جو کچھ لکھا ہوگا اگر اللہ نے لکھا تو ہو کے رہے گا, نہیں ہوگا وہ عالم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ اس چیز پر یقین کر لو کہ لو اجتماعات دنیا کلہا, پوری دنیا ایک طرف ہو کر کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو اسی قدر نقصان پہنچا سکتے جس قدر اللہ تعالی نقصان تمہیں پہنچنے کا لکھا ہوگا, اور اس کے برعکس دنیا ایک طرف ہو کر کے تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے اور اللہ تعالی نہ چاہے تو نہیں نفع پہنچا سکتے. جب ایک مسلمان کا ایمان اس قدر مضبوط ہو جائے گا تو یقیناً وقت پر جیسے کہ صحابہ کے بارے میں سنا جاتا ہے کہ گھوڑوں کو انہوں نے دریا میں دوڑا دیا تھا اور پار ہوئے اللہ کے فضل سے. اب فارسیوں نے اس وقت دیکھا جب ایران پر مسلمانوں نے حملہ کیا تو سمندروں کو گھوڑوں میں دوڑا دیا اور ان کی 100,000 کی فوج اور مسلمانوں کی صرف 10,000 کی فوج ان کو دیکھ کر کے گھبرا گئے, کہتے ہیں دیوا آمدن دیو آ گئے, بہت بڑے جن آ گئے, بھاگو, بھاگے اور پسپا ہوئے. تو یہ چیز ہوتی ہے حقیقت میں, ایک آدمی کی شجاعت سے پوری قوم کامیاب ہو جاتی ہے اور ایک آدمی کے بھاگنے کے لیے. آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں بھی یہ عام قاعدہ ہے فوجوں کا کہ اگر فوج سے کوئی آدمی ڈر کر کے بھاگ رہا ہے تو اپنے ہی فوج کے لوگ اس کو مار دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر نہیں ماریں گے تو پھر دوسرا بھی بھاگ جائے گا, تیسرا بھی بھاگے گا, چوتھا بھی بھاگے گا اور سب بھاگنا شروع کر دیں گے. جب اس کو معلوم ہو کہ ہم بہرحال ہمیں مرنا ہے چاہے دشمن سے لڑ کر کے یا بھاگ کر کے, بھاگیں گے تو ہماری فوج کے لوگ مار دیں گے, نہیں بھاگیں گے تو ان سے لڑیں گے, ہو سکتا ہے ہم بچ جائیں. تو گویا یہ جانتے ہوئے یقین کرتے ہوئے اس حالت میں وہ زیادہ سے زیادہ جان توڑ کر کے لڑے گا. یہ بزدلی کی صورتیں ہیں. اللہ تعالیٰ پناہ دے جب موقع آئے, ہوتا ہے بہت سے موقع پر, آپ جہاں جانتے ہیں بہت سے مواقع آتے ہیں. مثال دینے کی وجہ آپ سمجھ جائیں گے کہ جہاں مسلمانوں اور غیر مسلموں میں مٹ بھیڑ ہو جاتی ہے محلے میں تو اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے. یقیناً کہتے ہیں بعد میں, کہتے ہیں تم لوگ کتنے تھے, کہاں سے آ گئے تھے, محلے میں تو چار گھر مسلمان ہو, کتنے ہو گئے تھے تم لوگ اس وقت, پوری ایک لائن سفید سفید اتر کر کے اور اللہ کی اکبر سننے میں آ جاتا ہے. اللہ اکبر نہیں کہہ پاتے تھے, کہتے ہیں اللہ کی اکبر سننے میں آتی تھی آواز. تو کہنے کا مطلب ہے کہ آدمی جب ڈٹ جائے اللہ کے بھروسے پر تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا. اور یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آج کل کا جو زمانہ ہے یہ مسلمانوں کی بزدلی کا زمانہ اور سب سے برا بزدلی کا زمانہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یو سکو ان تدا علیکم الامم کما تدا الاسلکم الى فساد. قریب ہے کہ تمام قومیں ایک دوسرے کو بلا کر کے تمہارے اوپر چڑھ جاؤ. یہ تدا دعا کے معنی کہتے ہیں بلائے ایک دوسرے کو, ایک دوسرے کو بلا کر کے تم مسلمانوں کے اوپر چڑھ جاؤ. صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول, جیسے کہ لوگ بھوکے کھانے کے پلیٹوں پر دوڑ کر کے آتے ہیں اس طرح تمہارے اوپر آ کے چڑھ دوڑیں گے. صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول, امل قلت نحن, کیا وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ ہم تھوڑے ہوں گے اس وجہ سے ہمیں کمزور سمجھ کر کے لوگ ہمارے اوپر حملے کریں گے؟ دیکھیے الکو کو ملت الواحدہ پیر رسول نے فرمایا کہ چاہے یہودی ہو, نصرانی ہو, کوئی بھی قوم ہو, وہ مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ اکٹھا ہو جاتے ہیں اور ہمیشہ اکٹھا ہوتے رہیں گے. دشمن کا تو شکوا نہیں ہے, شکوا تو اپنے لوگوں سے ہونا چاہیے, دشمن کا تو کام یہ ہے کہ اپنے دشمن کو زیر کرنا چاہتا ہے. تو یہ زمانہ ہے, پیارے رسول نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ تمام قومیں تمہارے اوپر اکٹھا ہو کر کے ایک دوسرے کو بلا کر کے, یہی تو زمانہ ہے سر, وہاں سے بلا رہے ہیں یہاں سے بلا رہے ہیں اور سب اکٹھا ہو کر کے اور اپنے آلات جنگ اور سب کچھ اکٹھا کر رہے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. کم آتا تھا دال اکل تو علاقت آتے ہیں, جیسا کہ بھوکے کھانے والے پیالوں اور پلیٹوں پر دوڑ پڑتے ہیں. صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول, کیا اس زمانے میں ہماری تعداد تھوڑی ہوگی؟ سر رسول نے فرمایا, نا بل انتم کثیر, غصہ ان کا غصہ اس سے تم بہت زیادہ ہوگے, سیلاب کی جھاگ کی طرح بہت زیادہ ہو گیا، لیکن تمہارے دلوں میں وہم یعنی دشمن کا خوف اور بزدلی تمہارے دلوں میں سما جائے گی، وہ حب دنیا اور دنیا کی پیار تمہارے دلوں میں سما جائے گی. تو بیماریاں دنیا کی پیار کی وجہ سے آدمی دنیا میں بچے ہوتے ہیں، گھر بار ہوتا ہے، اپنا منصب ہوتا ہے، اپنی حکومت ہوتی ہے، سب کچھ، سب کے ڈر کے سب سے سب کو بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے دشمن سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اللہ پر بھروسہ نہیں رہا. اور خطرہ یہ ہے کہ اگر ہم ان سے آنکھ ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے بول دیں گے تو ہمارے اوپر حملہ کر دیں گے اور ہم جاتے رہیں گے. یہ ڈر سما گیا، یہی ڈر جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہارے دلوں میں کمزوری آ جائے گی اور ڈر سما جائے گا اور تم دنیا کو زیادہ سے زیادہ پیار کرنے لگے گے. اللہم انی اعوذ بک من الجبن، اے اللہ تعالیٰ بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. واعوذ بک ان ارد الی ارض العمر، بڑھاپے کی آخری عمر کو پہنچنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں. رذیل کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے جمیل اور رذیل، ایک اچھی چیز ہوتی ہے تو اس کو کہیں گے اچھی ہے، رذیل کے معنی بہت ہی بری. بڑھاپے کی آخری حالت کو پہنچنے سے پناہ مانگتا ہوں، جبکہ آدمی جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لکھ لا یعلم من بعد علم شیئا، اس کی تفسیر یہ بھی کی جاتی ہے ارغل عمر کیا ہے، کہ اس مرحلے میں پہنچ جائے آدمی کہ جس طرح بچپن میں پیدا ہونے کے وقت کچھ نہیں جانتا تھا، وہی حالت اس کی اس وقت ہو جائے، ہوش نہ رہ جائے، دیکھ رہا ہے، بول رہا ہے، لیکن پیشاب پر قابو نہیں، پیخانے پر قابو نہیں،